الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء میرے محسن و مشفق حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مدظل العادی اور میزبان مکرم قاری چند محمد صاحب مولانا عبدالخالق صاحب اور ہمارے برطانیہ سے لائے ہوئے مہمان ذی وقار قاری عبدالرشید صاحب حضرات اساتذہ کرام عزیز طلباء قابل صد تکریم بزرگوں نوجوان ساتھیوں توحید و سنت کے علم برداروں اصحاب رسول کے جانباز سپاہیوں ملت اسلامیہ کے کارکنوں آج 27 اگست 2003 کی تاریخ میں آپ کے گاؤں حمید میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. اس خوشی میں آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. گزشتہ 5-6 دنوں سے مسلسل سفر صبح شام تقاریر اسمبلی کی مصروفیات کے باعث آرام والی بات میں پہلے بھی نہیں جس پر یقین رکھتا لیکن اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے گلے پر آپ اثر دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کا ذوق تازہ رہا تو میں بہت آج اپنے انوکھے انداز میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. یہاں حاضری کے بعد جو جذبات میرے پہلے تھے بالکل اس کے اب برعکس حیران. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کیفیت اور درد دل کو آپ کے سامنے بیان کروں. اس کے پس منظر یہ بھی ہے کہ کل 3 بجے جب میں جہاز میں بیٹھا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کا تفصیلی تذکرہ تھا. 3 گھنٹے کا سفر تھا جہاز کا، 3 گھنٹے کا آج کا سفر تھا. درمیان میں مجھے آگے ڈیرہ غازی خان جانا تھا. میں نے تسلسل 10 گھنٹے پڑھنے مطالعہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی 3 شخصیات کا تفصیل کے ساتھ ان کے حالات، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، یہ سب تازہ تازہ مواد میرے ذہن میں ہے. ان کے حالات پڑھنے کے بعد انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس راستے سے گزرا. پھر یہ کتاب، اس کا مطالعہ مکمل ہونے والا تھا، میں نے وہاں سے فون کیا اپنے ساتھی راشد کو کہ میں جب ایئرپورٹ پر اتروں تو آپ وہ تازہ تازہ متفقہ فیصلہ جو 2 جلدوں میں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے بینات نے ابھی شائع کیا ہے، اس کے 4-5 نسخے میں ساتھ بھی لایا ہوں. میں نے 100-150 نسخے خریدے ہوئے تھے. میں نے کہا وہ لے آنا تاکہ میں یہ جو سفر 1.5 گھنٹے کا ہوں یہ بھی مطالعے میں گزاروں. اس متفقہ فیصلے میں ہمارے اکابر کے فتاوا جات، موجودہ دور میں ہمارے مفتیان عظام کے فتاوا جات، جو شیعت کے بارے میں، صحابہ دشمنوں کے بارے میں ان کے عقائد و نظریات تھے، میں پڑھ رہا تھا اور میرے چھوٹے بھائی مولانا محمد عالم صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو بعض بڑی نایاب چیزیں تھیں جو میں ان کو دکھا رہا تھا، خاص طور پر فتاوا عالمگیری کی عربی عبارت کہ کس طرح وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات لکھ کر انہوں نے اس طبقہ کو، اس گروہ کو خارج الاسلام قرار دیا ہے، فتاوا عالمگیری. اور اس سے بڑھ کر امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک صفحے کا استفتاء مرتب کر کے اس دور کے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں پیش کیا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس فتویٰ کے جواب میں دشمنان صحابہ رافضیوں اور شیعوں کے کفر کا فتویٰ لکھا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں ان سب نے اس فتوے پر دستخط کیے. اب جب وہ فتویٰ شائع ہوا، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا بھئی اپنی اصلاح کے لیے تسبیحات اور وظائف اور اپنے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف زیادہ توجہ دیا کریں. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے سیاسی حالات سے باخبر تھے اور سیاست میں ان کا عمل دخل تھا. جب ان کے سامنے یہ فتویٰ آیا جو مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگائی تھی، تو انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا. اس خط میں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت باقی حضرات کے جواب دینے پر تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے ہندوستان ملک میں سیاسی اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اور مسلم غیر مسلم کی نظر میں بڑا ان کا احترام ہے، انہوں نے بھی حضرت اس پر دستخط کر دیے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء جانتے ہیں ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ خط کے پڑھتے بھی جاتے تھے اور خط کی ایک ایک سطر کا جواب ساتھ ساتھ حاشیے پر لکھتے بھی جاتے تھے. یہ سوال اور جواب پڑھنے کے قابل ہیں. اس میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں، حضرت یہاں تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، ہم عیسائیوں کو کیا جواب دیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے مگر وہ کہتا ہے قرآن بدل گیا، مگر وہ کہتا ہے قرآن میں کمی آ گئی. حضرت جب ہم یہ بات کریں گے تو خود ہم عیسائیوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں گے کہ وہ ہمیں کہیں گے تمہارا تو قرآن بدلا ہوا ہے، تمہارے اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں، لہذا ہمیں تحریف کے قرآن کے مسئلے کو اتنا اچھالنا نہیں چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے، تاکہ جب عیسائی ہم سے کہیں کہ دیکھو یہ تحریف قرآن کی روایتیں تمہارے ہاں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والوں کی کتابوں میں ہیں، ہم انہیں جواب دیں وہ بھی ہمارے نزدیک تمہارے ہی جیسے کافر ہیں، ان کی بات ہمارے ہاں کوئی حجت نہیں ہے، مسلمانوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتا. میں اس کو تفصیل سے نہیں کرتا، میں نے اشارہ کر دیا علماء اور طلباء کے لیے یہ کتاب بڑی نایاب کتاب ہے، ابھی اس کا مطالعہ ہم کرتے آ رہے تھے. اس وقت جو میرے جذبات ہیں وہ یہ ہیں، خدا کی قسم ہر چیز ہمارے سامنے ہے، اپنوں کی محبت، شفقت، پیار، ان کی عزت، احترام، مقام، کوشش، جدوجہد، محنت سب سامنے ہیں، بیگانوں کی جفا، ظلم، زیادتی سب سامنے ہیں، حکمرانوں کی مطلب پرستی اور وقتی طور پر اپنے مفاد کے لیے نرم لہجے سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا کریں، کدھر جائیں؟ خدا کی قسم میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ ایک تصور آ رہا ہے، علماء کرام تو حضور کے دین کے وارث ہیں، نبی کے دین کے شریعت کے وارث ہیں. آج وارثوں کا حال یہ ہے جیسے کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، وہ بار بار گھر میں جاتا ہے، کبھی کوئی چیز اٹھاتا ہے کہ یہ بچ جائے، کبھی کوئی چیز اٹھاتا ہے کہ یہ بچ جائے، کبھی لوگوں کو آوازیں دیتا ہے کہ پانی لاؤ، پانی لاؤ، آگ بجھاؤ. لوگ پانی لانے کی بجائے دیا سلائی دکھا کر اگر اس کا آگ مزید جلانا شروع کر دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ خدا کی قسم ہم گلشن سید کو اجڑتا ہوا دیکھتے ہیں، ہر شخص دین کی سرحد پر حملہ آور ہے، کوئی بدعت کے رنگ میں آگے بڑھ کر سنت کو مٹانا چاہتا ہے، بدعت کے ذریعے سے دین کی سرحد میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور کوئی رزق کے عالم میں صحابہ کرام کی عزت و آبرو کو، صحابہ کرام کے ناموس کو ختم کر کے اس راہ سے اسلام کی سرحد پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی قرآن کو بدلی ہوئی کتاب ثابت کر کے اسلام کی عمارت گرانا چاہتا ہے، کوئی ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب کاری لگا کر اسلام کی سرحد پر عمارت اسلام پر حملہ آور ہے. اہل اسلام کدھر جائے؟ اسلام کی عمارت کی حفاظت کرنے والے کریں تو کیا کریں؟ کس سے مدد مانگے؟ جس کے سامنے اپنا رونا ہوئے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں، اگر کل قیامت میں مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے جب دین کو بدلا جا رہا تھا، جب کلمہ پڑھ کر شرک کا اعلان کیا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھ کر بدعت کو فروغ دیا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی نفی کی جاتی تھی، جب کلمہ پڑھ کر میرے نبی کے صحابہ کی گستاخی کی جاتی تھی، جب کلمہ پڑھ کر قرآن کو بدوی کتاب کہا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھ کر اسلام کا نعرہ لگا کر نبی کی بیویوں پر تہمت لگائی جاتی تھی، بتاؤ تم نے اس وقت کیا کیا؟ نعرہ
نبی دست خود پہ نبوت نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ نعرہ تکبیر
میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں کیا میں اس وقت یہ کہوں گا اللہ حالات سازگار نہیں تھے حکمران بڑے ظالم تھے ہماری عالمی مجبوریاں تھیں ہمیں بہت پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا خدا کے لیے سوچیں مجھے بتلائیں کہ ہمارے پاس کیا عذر ہوگا آج اسلام بخدا اس قدر لاوارث نظر آتا ہے جو چاہتا ہے دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روچنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں چند سر پھرے لوگ جائیں تو کہاں جائیں کس کس محاذ پر کھڑے ہوں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سکوت کابل سے پہلے یہ بھی مورچہ چھوٹ رہا تھا وہ بھی مورچہ چھوٹ رہا تھا ہر طرف یلغار تھی کفر کی اور اہل حق اپنی جانوں کو بچا رہے تھے آج یہی کفیت اسلام کی ہے کوئی یہاں سے اس کے منہ پہ کالک ملنے کی کوشش کرتا ہے کوئی وہاں اس کی کبا اور دامن کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک ایک شخص کے پاس ایک ایک ادارے میں آ کر پناہ مانگ رہا ہے ہم ہیں کہ ہماری مسلط ہیں ہمارا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی جان کو قربان کرنے کا راستہ ہے وہ راستہ میدان میں اتر کر ہر طرح سے کفر کے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑے ہو جانے کا راستہ ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی قیامت کے دن عذر کا دوسرا طریقہ اور راستہ نہیں ہے کفر کا عالم یہ ہے پوری دنیا پر چھاتا چلا جا رہا ہے ہم سے تو امریکہ یہی قابو نہیں آ رہا اور یہ جو منافقین ہیں یہ جو مرتدین ہیں یہ جو زندیقوں کا ٹولہ ہے اور یہ جو جگہ جگہ سے ہماری صفوں کے اندر سے اٹھ کر ہماری ہی جڑے کاغذے پر تلے ہوئے ہیں آدمی کہاں کہاں جائے وہ کیا کہا کسی شاعر نے تن ہما زخمی زخمی پمبا کجا کجا نہ ہم سارا جسم زخمی زخمی ہے کس کس زخم پہ مرہم رکھیں کس کس بیماری کا علاج کریں دوستو یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے اگر اسلام کی سرحدیں محفوظ رہیں اللہ قیامت تک انشاءاللہ رکھے گا تو سب کچھ محفوظ رہے گا ورنہ یاد رکھو جس شہر اور جس ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں پھر اس ملک کے تمام ادارے بھی غیر محفوظ ہو جایا کرتے ہیں میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں ابھی اسلام آباد میں اتنا راول پنڈی سے چل کر یہاں تک پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں بازار کھلے ہوئے ہیں کارخانے چل رہے ہیں ٹریفک کا نظام ٹھیک کام کر رہا ہے سرکاری ادارے پرائیویٹ ادارے سب کام کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں اگر خدا نہ خواستہ فرض کیجئے کوئی شخص آ کر یہ آواز لگا دے پنڈی شہر کے لوگوں حضرت شہر کے لوگوں دشمن کی فوج آپ کے ملک کی سرحدوں کو پوار کرتی ہوئی آگے بڑھائی ہے اور شہر کے باہر پہنچ چکی ہے ابھی سب خون مارنے کو ہے دکانیں کھلی رہیں گی فیکٹریاں کام کرتی رہیں گی اور ٹریفک کا نظام چلتا رہے گا آپ جلسہ سنتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا یہ سب کچھ اگر امن ہے سکون ہے کس وجہ سے کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں یاد رکھیے آج مسجدیں آباد ہیں مدارس آباد ہیں دعوت و تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں نشر و اشاعت دین کا سلسلہ جاری ہے وجہ کہ دین کی سرحدیں محفوظ ہیں دین کی سرحدیں محفوظ ہیں کیا مطلب اگر دین کی سرحدیں محفوظ نہ رہتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی سرحد پر کھڑے ہو کر پہرہ نہ دیا ہوتا
اپنا جنازہ جیل سے لاٹ اٹھوایا ہوتا، آج اسلام اس شکل و صورت میں ہمارے سامنے دنیا میں تلاؤ جگتا انسان اگر احمد ابن حنبل اپنے موقف پہ ڈٹ نہ گیا ہوتا، اگر انہوں نے اپنے موقف پر کوڑے نہ کھائے ہوتے، اپنے موقف پر جیل نہ کاٹی ہوتی، فتنہ خلق قرآن آج پوری دنیا میں چھا گیا ہوتا. اور فتنہ خلق قرآن اتنا ہماری فتنہ تھا. خلق قرآن کیا مسئلہ؟ وہ کہتے تھے بس ایک اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی سب حادث ہے، ہر چیز کو بدلنا ہے، ہر چیز تغیر پذیر ہے. بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گئے کہنے لگے قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن بھی حادث ہے، لہذا قرآن بھی بدل سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اللہ کی ذات قدیم ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، جس طرح خدا کی ذات لا یزال ہے، قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے. دنیا بدل سکتی ہے، نہ خدا کا کلام بدل سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو کوئی تغیر آ سکتا. ایک لوگ کا سب بنایا، ایک موقف اپنایا، پھر ڈٹ گئے. اسلام کی سرحد پر جب اس راستے سے دشمن حملہ آور ہوا تو کھڑے ہو گئے، دشمن کا حملہ ناکام بنایا. آج نتیجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ایمان سلامت ہیں. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، فتنے آتے رہے، مقابلے ہوتے رہے. اور میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، آپ تعجب کرتے ہیں، اجی آپ کیسے مولوی ہیں؟ آپ کو گولیاں لگتی ہیں، بم دھماکے، جیلیں، ہتھکڑیاں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ بات ذہن میں رکھو، جو پولیس کے اہلکار تھانے میں ہوتے ہیں انہیں باہر کا دشمن آ کے گولیاں نہیں مارتا، لیکن جو سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں کوئی بخشنے کے لیے تیار ہے، انہیں کوئی بخشنے کے لیے تیار ہے. تو ہماری حقیقت کو سمجھو، ہم تو اسلام کی سرحد پہ چوکیدار بن کے اور دشمن جب سرحد عبور کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا ٹاکرا کس سے ہوتا ہے؟ سرحد پر کھڑے ہوئے جانبازوں سے. وہ ان کو ہار پہنائے گا، وہ ان کے گلوں میں پھول ڈالے گا، وہ ان کو ہدیے اور تحفے پیش کرے گا. جو لوگ سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں دشمن انہیں گولیاں مارا کرتا ہے، اور وہ گھر سے گولی کھانے کے لیے ہی. اب کسی آدمی سے کہا جائے چلو بھائی اپنی پلٹون لے کر سرحد پر چلے جاؤ، وہ کہے جی وہاں تو گولیاں برستی ہیں، مجھے تو بچوں سے بڑا پیار ہے. تو کہیں گے جاؤ پھر گھر میں چلے جاؤ، پھر اپنے آپ کو پاکستان کی فوج کا سپاہی کہلانے کی کوشش ہے؟ جان پیاری ہے، واپس لوٹ جاؤ. ہم بھی کہتے ہیں کسی نے اپنے ذمے کوئی کام لیا، کسی نے اپنے ذمے کوئی مقدس فریضہ لیا، کسی نے اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لی، ہم نے اپنے ذمے اسلام کی سرحد پر پہرا دینے کا کام لیا ہے. اس لیے وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیار، جسے زندگی سے پیار ہے وہ کسی اور شعبے میں چلے جائے. ہم نے تو سرحد پہ کھڑے ہو کر جان دینی ہے، دشمن کا راستہ روکنا ہے. دشمن کا راستہ روکنے والوں کو گولی کا انتظار تو ہوتا ہے، پھولوں کا انتظار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی عزت و ناموس کے مسئلے کو ہم اسلام کی بنیاد سمجھتے ہیں، ہم اسلام کی بنیاد سمجھتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت جزء ایمان ہے. شاید میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا، پچھلا سال تھا یہی دن تھے، آج اگست کی 27 تاریخ ہے، پچھلے سال اگست کی 28 تاریخ کو مجھے ہائی کورٹ لاہور میں پیش کیا گیا. اللہ کی قدرت دیکھو, میاں والی دیر سے بند گاڑی تھی اور آگے پیچھے پولیس کے پہرے تھے. جب میں واپس آیا ہائی کورٹ سے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا, میں نے کہا نماز کو پڑھا دو. ہم ایک جگہ پر رک گئے نماز پڑھنے کے لیے, اور جب میں اترا ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, میرے ساتھ پولیس اتری. ہم اس مسجد میں گئے جو موٹر وے پر ہے, تو کچھ مولوی تھے وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گئے. ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے. اب جب میں نے وضو کیا تو انہوں نے چپکے سے پوچھا آپ کون ہیں, میں نے کہا مجھے اعظم طارق کہتے ہیں. اچھا مولانا اعظم طارق ہیں, میں نے کہا جی آپ کون ہیں, کہتے جی میں مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہوں, یہاں مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ہم تو نماز پڑھنے کے لیے رکے تھے. ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا دہشت گرد آ رہا ہے, اتنی پولیس اس کے ساتھ. مولانا طارق جمیل اور میں اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا مولانا بڑا عجیب ملا, دیکھیں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں آپ اس دور سے گزر رہے ہیں. وہاں جب جمع ہوئے ہائی کورٹ میں, مجھے ہائی کورٹ کے جج نے کہا, تین جج بیٹھے ہوتے تھے, درمیان میں ٹیبل ہوتا تھا, سامنے میں, اس طرح ہوم سیکرٹری آئی جی, کہنے لگے مولانا آپ یہ بتائیں صحابہ کرام کی عظمت اور ناموس کا انکار کفر ہے. میں نے کہا بے شک کفر ہے, جو شخص صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا حساب عزت اور آبرو کا انکار کرتا ہے اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد اگلی بات سنو. اب وہ جج تھے, وہ کون تھے, کہنے لگے مولانا آپ کو پتا ہے کہ ایمانیات کیا ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ مجھے پتا ہے. کہنے لگے آپ سنائیں ذرا ایمان مفسر. اب میں نے سنایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیر و شر من اللہ تعالی و الباس عباد. انہوں نے کہا مولانا اب آپ بتائیں, سچ بتائیں, اس میں صحابہ کا ذکر ہے؟ یہ صبح آج بڑے بڑے لوگوں کو پڑ جاتا ہے کہ دیکھو جی ایمانیات میں صحابہ کی تو نام ہی نہیں ہے, صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے, سات چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. میں نے کہا جی اس میں صحابہ کا ذکر ہے. کہنے لگے جی بتائیں. پھر پڑے میں پھر پڑا, کہنے لگے صحابہ کا ذکر تو نہیں. میں نے کہا ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے مولانا کمال کی بات ہے, آمنت باللہ و ملائکہ, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان, موت کے بعد مرنے پر, موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان, قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے, اس میں صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں صحابہ کا ذکر ہے. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا جی سنیں آپ, اس میں لکھا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تھا جی, میں رسولوں پر ایمان لایا جی, میں فرشتوں پر ایمان لایا. کہنے لگے جی میں کتابوں پر ایمان لایا. کہنے لگے بالکل ٹھیک. میں نے کہا اب بتاؤ اگر اللہ کی کسی کتاب اور بالخصوص قرآن مجید کی کسی ایک بات کا انکار کیا جائے, کسی ایک آیت کا انکار کیا جائے, کسی ایک حکم کا انکار کیا جائے, کسی ایک پیشین گوئی کا انکار کیا جائے, تو یہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے لگے بالکل کفر ہوگا. میں نے کہا اب میں ایتے پڑھتا ہوں آپ سنیں. قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں ہم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, ہم الصادقون یہ سچے ہیں, ہم المتقون یہ متقین ہیں, ہم الفائزون یہ کامیاب ہیں, ہم الراشدون یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں, اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے, اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ ان سے راضی, وہ خدا سے راضی, اور اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کر دی. کہنے لگے جی یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا اب آپ بتائیں قرآن کہتا ہے یہ متقی ہیں, یہ کہتا ہے نہیں یہ فاسق ہیں, قرآن کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں, وہ کہتا ہے نہیں یہ کافر ہیں, قرآن کہتا ہے یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں, وہ کہتا ہے یہ ضلالت و گمراہی کے شاہکار ہیں, قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے, وہ کہتا ہے خدا ان سے ناراض ہے, قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہیں, وہ کہتا ہے یہ جہنمی ہیں, قرآن کہتا ہے یہ نیک ہیں, وہ کہتا ہے یہ بد ہیں, قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہیں, وہ کہتا ہے یہ خاص روم ہیں, قرآن کہتا ہے یہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ان کے ساتھ لازم ہے, وہ کہتا ہے کفر فسق اور ظلم ان کے ساتھ لازم ہے. تو یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ آپ یقین جانیں. اس جج نے کہا مولانا
خدا کی قسم پہلی مرتبہ میں نے اس انداز میں آپ کی بات سنی ہے. صحابہ کا انکار تو قرآن کا انکار ہے, صحابہ کا انکار تو ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا رہا کہ جناب صحابہ پر ایمان لانا, ان کو ماننا کون سا ضروری ہے, اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو کیا فرق پڑتا ہے. کا انکار ہے جو فرشتہ قرآن لے کر آیا ہے اس کے لائے ہوئے قرآن کا انکار ہے, جس نبی پہ قرآن اترا اس نبی کی بات کا انکار ہے. آمنت باللہ جو صحابہ کا منکر ہے وہ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتا, وہ فرشتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا, وہ نبیوں پر ایمان بھی نہیں رکھتا, وہ کتابوں پر ایمان بھی نہیں رکھتا. دوستو وہ کسی بات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, میں نے اس دن یہاں جو جلسہ ہوا اس میں امام مالک کا فتویٰ سنایا تھا جو انہوں نے وقت کے حکمران ہارون رشید کے سامنے دیا تھا کہ جو شخص صحابہ کی توہین کرتا ہے, بلکہ آج میں اس عبارت کو دوبارہ پڑھ رہا تھا میں تصحیح کر دوں, وہ دار العلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے یہ حوالہ کوٹ کیا ہے تفسیر کے ساتھ عبارت کے ساتھ. ویسے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس فتوے کا ذکر کیا ہے. فتویٰ دیتے ہوئے ہارون رشید نے جب حضرت امام مالک سے پوچھا نا حل من سب اصحاب رسول اللہ فی الفی حق, آپ نے دو جواب دیے, لا کرامتا ولا مسراتا, مال فی میں حق نہیں ہے ایسا شخص عزت کے قابل, احترام کے لائق, محبت کے لائق کوئی نہیں ہے اس کا حق. آج میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جو فتاوی عالمگیری میں پیش کیا گیا. یہ الفاظ ہے وَعَلَمْ أَنَّ الرِّفْسَ, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ رافضی صحابہ کرام کی عظمت کا منکر ہے, رافضی حضرت صدیق اکبر کی امامت کا منکر ہے, حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا منکر ہے, حضرت عثمان حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ کے ایمان کا منکر ہے, لہذا لا شک کافر ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ فتاوی عالمگیری میں. آج ایک نئی بات میں نے پڑھی, وہ کیا, میں مولوی عالم صاحب اپنے بھائی کو بتا رہا تھا, شیر شاہ سوری نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا ہمایوں کی وہ پیچھا کرتے کرتے, ہمایوں آگے تھا شیر شاہ سوری پیچھے تھا, جب ہمایوں سندھ میں پہنچا تو اکبر پیدا ہوا. اپنے بیٹے اکبر اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر ہمایوں ایران میں چلا گیا, ایران میں جا کر اس نے پناہ لی. شیر شاہ سوری جب فوت ہوا تو پھر وہاں سے ہمایوں چلا اور وہاں اس نے کہا کہ مجھے آپ مدد دیں تاکہ میں دہلی کے تخت پہ جا کے قبضہ کروں. انہوں نے شرط لگائی, ہم تیری مدد کریں گے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تو شیعہ مذہب قبول کر, ہماری شرط یہ ہے کہ دہلی میں جا کر جب تو حکومت قائم کرے گا تو پھر تو وہاں شیعہ مذہب کو راج کرے گا. یہ وعدے وعدے کر کے وہاں سے آ گیا, اس کے ساتھ فوج وہی تھی, لوگ وہی تھے, اقتدار پہ قابض ہو گیا. اب انہوں نے کہا جناب والا آپ فوری طور پر اپنا وعدہ پورا کریں اور وہ تکفیر صحابہ کرام کی توہین, وہ اعلیٰ عہدوں پر جو فائز ہو گئے تھے. آئے روز گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمایوں نے علامہ ابن حجر مکی کو خط لکھا, علامہ ابن حجر مکی کو مغل بادشاہ ہمایوں نے خط لکھا, حضرت مجھے بتائیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کی توہین کرتے ہیں, ان لوگوں کی شریعت میں کیا سزا ہے, ان لوگوں کا شریعت میں کیا حکم ہے. اس خط کے جواب میں علامہ ابن حجر مکی نے دو کتابیں لکھی, ایک کتاب کا نام ہے تطہیر اللسان والجنان, دوسری کتاب کا نام ہے سوائے کے محرے کا. یہ دونوں کتابیں علامہ ابن حجر مکی نے کس کے کہنے پہ لکھی؟ بولو بولو, کس کے کہنے پہ لکھی؟ ہمایوں کے کہنے پہ لکھی. دونوں کتابوں میں انہوں نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے, توہین کرنے والے, صحابہ کرام پہ لعنت کرنے والا آدمی مسلمان ہے, مسلمان. حالانکہ دیکھو کن کے خلاف فتویٰ لیا, جنہوں نے حکومت لے کر دی, جنہوں نے اس کا گم شدہ اقتدار اسے واپس لے کر دیا. اور یہاں تک ہمایوں کا بیٹا اکبر اس کو گمراہ کرنے والے بھی یہی اکبر کا بیٹا جہانگیر. جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الفسانی نے کیا لکھا ہے پڑھ لو، عقل حیران ہو جائے گی. جو کچھ آج ہم کہتے ہیں ہمارے لب و لہجے میں نرمی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم مجدد الفسانی کا لہجہ تو مولانا حق نواز سے بھی زیادہ تیز ہے. کوئی پڑھ کر تو دیکھے کیسا لہجہ ہے. حالانکہ جہانگیر کا دور وہ ہے کہ جس کی بیوی نور جہاں خود ایرانی ہے، اور جہانگیر تزکے جہانگیری میں خود لکھتا ہے کہ یہ دور عجیب ہے کہ باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر مطلق ہے، اور بیٹی بادشاہ کے دل کی مالکہ ہے. نور جہاں کا باپ وزیر اعظم، نور جہاں کا بھائی سینئر وزیر، نور جہاں وہ کہ خود جہانگیر جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پردے میں بیٹھی ہوئی نور جہاں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن اسی جہانگیر کے سامنے ایک عجیب واقعہ پیش آیا. کچھ نئی باتیں بھی سن لیں، یہ ٹھیک ہے نئی باتیں کرتے ہوئے وہ ربط نہیں رہتا. جب یہ میں دو چار آج میں پہلی مرتبہ یہ باتیں کر رہا ہوں، جب روانی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ انداز وہی ہو جائے گا. نور اللہ شوستری ایک بہت بڑا بےمان تھا، اس نے جہانگیر کے دور میں صحابہ کرام کی گستاخی کی. علماء حق نے جہانگیر کے سامنے آ کر کہا بادشاہ یہ تیری نرمی کی وجہ ہے، یہ وزیر اعظم کی نرمی اور تیرے سینئر وزیر کی نرمی کی وجہ، یہ نور جہاں کی سرپرستی کی وجہ ہے کہ نور اللہ شوستری نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو گالی دی. جب اس کو پتا چلا اس نے کہا بلاؤ. بلایا گیا، گواہ لگے، جہانگیر کا ہاتھ نور جہاں کے کندھے پر تھا. جہانگیر نے فتویٰ فیصلہ کیا نور اللہ شوستری کی کھال اتار دو، نور اللہ شوستری کی. جب اس نے یہ فیصلہ کیا نا، نور جہاں کی عادت تھی جب جہانگیر کوئی فیصلہ سخت کرتا وہ فوراً اس کا ہاتھ ہلاتی، جہانگیر فیصلہ بدل دیتا. نور جہاں حرکت کر رہی ہے، جہانگیر چپ ہے، پھر نور جہاں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، پھر وہ چپ رہا. جب تیسری مرتبہ نور جہاں نے جہانگیر کا ہاتھ جھٹک کے کہا اپنے فیصلے کو بدلو، تو جہانگیر نے کہا جانم ترا دل جانم ترا جان دہم ایمان نہ دہم، نہ جانم تجا ترا جان دادم ایمان نہ دادم، میری جان میں جان تو تجھے دے رہا ہوں ایمان نہیں دے رہا. اس وقت مسئلہ جہانگیر کے ایمان کا ہے، میں اس ایمان پر تیری جیسی ہزاروں نور جہانوں کو قربان کر سکتا ہوں. اور پھر کیا ہوا، نور اللہ شوستری کی چمڑی اتار دی گئی. آج اس نور اللہ شوستری کو شہید سارس کہا جاتا ہے. تو دوستو یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، ہمارے اکابر کے یہ فتوے ہیں، اور بڑے بڑے سلاطین اسلام کا یہ عمل موجود ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے پہ کوئی ابہام ہو. لہذا حالات کیسے بھی ہو ہمیں راہ حق پہ گامزن رہنا ہے، ہمیں راہ حق پہ گامزن، کسی سے ڈرنے ورنے کی ضرورت ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں نہ وردی والے سے ڈرتے ہیں، نہ اچکن والے سے ڈرتے ہیں، نہ موٹے سے ڈرتے ہیں، نہ پتلے سے ڈرتے ہیں، نہ گنجے سے ڈرتے ہیں، نہ گنجی سے ڈرتے ہیں. کسی سے نہیں ڈرتے. اور یہ بات اللہ کے فضل سے ہم نئے بھی ہوں گے، ہماری باتوں میں سے ایک بات ضرور رہے گی، میں بر ملا کہتا ہوں خدا کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا انسان مشرک ہے.
للکار ہے، للکار ہے،
کیوں ڈرے کسی سے؟
للکار ہے، للکار ہے،
اللہ کے سوا کیوں ڈرے کسی سے؟ پرویز مشرف نے مجھے ایم این اے نہیں بنایا، اس نے تو مجھے جیلوں میں رکھا ہے. مجھے عزت میرے خدا نے دی ہے، میری موت و حیات کا مالک میرا خدا ہے، آزادیاں دینے والا خدا ہے. جب ہر چیز کا مالک خدا ہے تو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالات کیا ہیں ہم نہیں جانتے، حالات والات کو کون کیا ہے کون کیا ہے ہم نہیں جانتے. بھائی میں تو سیدھی بات کہتا ہوں، کافر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، بھئی ہمارے لیے تو سب برابر ہیں، ہم تو کتے کو کتا کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چھوٹا کتا، یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹا کتا ہے یہ بڑا کتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقابلہ بڑے کتے سے ہے، چھوٹا کتا بکری بن گیا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنی راہ پہ چلنا ہے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کسی سے الجھنے کی ضرورت، بحث کی ضرورت مطلق نہیں ہے۔ جو کوئی کام کرے کو بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم، ہمارا ایک کام ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے نجات کا ذریعہ سمجھا ہے، ہم نے اس راہ پہ چلتے، اس راہ پہ چلتے۔ ایک بات ضرور کہتا ہوں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر میرے بارے میں آج کل حالات اور حضرات کچھ بہت زیادہ حساس ہیں، آپ حضرات اخباری خبروں پر زیادہ توجہ نہ دیا کریں۔ یہ پرسوں ہی ایک بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا میرے حوالے سے، جس میں کہا گیا کہ مولانا آدم طارق نے عراق فوج بھیجنے کی حمایت کر دی۔ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا موقف ہے، کوئی کہتا ہے عراق میں فوج نہ بھیجو، وہاں امریکہ ہے۔ میرا اپنا موقف کئی مہینوں سے ہے، اور چار دن پہلے میرے موقف کی تائید میں سعودی عرب کا ایک بیان آیا ہے، اس پر میں نے یہ بیان دیا کہ اب امریکہ نے صدام کی حکومت ختم کرنا تھی، وہ ختم ہو گئی، امریکہ چلا جائے، عراق کو عالم اسلام کے کنٹرول میں دے دیا جائے، عالم اسلام کا کوئی ادارہ عراق کا کنٹرول سنبھالے، اور عراق میں عالم اسلام کے اس ادارے کے تحت پاکستان کی فوج کو بھی جانا چاہیے، اور باقی اسلامی ملکوں کی فوج کو بھی جانا چاہیے۔ میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا موقف ہے، میں اپنے اس موقف پر دلائل بھی رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف عراق کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مضبوط موقف ہے، کہ امریکی وہاں سے دفع ہو جائے، عراق کا کنٹرول عالم اسلام کو ملے، اور عالم اسلام کے ادارے کے تحت عراق میں فوجیں مسلمان جائیں، کافروں کی نہ جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، عراق کے حالات سے آپ زیادہ باخبر نہیں ہیں، بفضل اللہ میں بہت زیادہ باخبر ہوں۔ ہمارے علماء کا ایک وفد، یہاں کے نہیں ساؤتھ افریقہ کے علماء کا ایک وفد، ابھی عراق سے ہو کر آیا ہے، جو تفصیلات وہاں سے آ رہی ہیں آپ سن نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے جب میں نے یہ بیان دیا تو میرے خلاف سب سے پہلا بیان ساجد نقوی کا آیا ہے، اور اس نے کہا عراق میں شیعہ اکثریت ہے، پاکستانی سنی ہے، پاکستانی فوج وہاں نہ بھیجی جائے، کیونکہ اگر یہ جائیں گے تو یہ سنیوں کو سپورٹ کریں گے، وہاں اس وقت کیفیت یہ ہے۔ مولانا شبیر سلوجی جو دارالعلوم زکریا کے محتمم ساؤتھ افریقہ کے ہیں، ان کی قیادت میں ایک وفد گیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی تھانہ، کوئی کچہری، کوئی عدالت، کچھ نہیں ہے، لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، شیعوں کو ایران کی پوری سپورٹ حاصل ہے، ان کے پاس لیڈرشپ ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، سنیوں کا کوئی لیڈر نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کئی کئی روز گزر جاتے ہیں، ان کے گھروں میں فاقے ہیں، وہ فاقے بھی کاٹ رہے ہیں مگر اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر الیکشن ہو گئے تو پھر پتا نہ معلوم عراق میں کیا حالات ہوں گے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس وقت عراق کے اندر اسلامی ملکوں کی فوجیں جانا چاہیے، اور عراق کا کنٹرول امریکہ سے لے کر عالم اسلام کو دے دینا چاہیے۔ اور بات صاف ہے، امریکہ سے کہا جائے بھائی صدام کی حکومت ختم ہو گئی، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم اب چھوڑو، اب ہم جانے اور عراق جانے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ میرا موقف ہے۔ اس موقف سے کسی کو اختلاف ہو وہ دلیل کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی اور ایسا موقف ہو، تاہم کسی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ فلاں نے کہا ہے ہم جنازے نہیں پڑھائیں گے، تو کیا آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ جو عراق میں جائے گی فوج، اگر کوئی آدمی وہاں قتل ہو گیا، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، یہ تو وقت آئے گا تو پتا چلے گا میں پڑھاتا ہوں یا وہ پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ غائبانہ جنازے پڑھا کر چندہ وصول کرنے والوں کو ہم جانتے ہیں، جب سرکاری جنازہ آتا ہے نا تو آگے بڑھ بڑھ کر ایڑیاں اٹھا کر پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کرتے ہیں؟ یہ وقت بتا چکا ہے، یہ وقت بتائے گا. ہم اتنی بات کہتے ہیں جس پر عمل کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو قبول فرمائے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں دیر سے پہنچا، وقت کی قلت کے باعث کھل کے بات نہ ہو سکی. جتنا میں درد دل میرے تھا میں نے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.